والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا.
سبحان اللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. پیارے طلبہ کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. یہ جتنا اہم ہے اتنا ہی عام ہے، اور عام اتنا کہ شاید 99.9 اس میں ابتلا ہو، اللہ ہم کو محفوظ رکھے. وہ ہے حب مدح، یعنی کہ اپنی تعریف پسند کرنا، چاہے حوصلہ افزائی کے نام پر ہو چاہے ویسے ہی ہو. مثال کے طور پر درزی ہے، اس نے کپڑا سیا تو وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھو اب یہ کب میری تعریف کرتا ہے کہ بڑی اچھی سلائی ہے. کھانا پکائے گی کوئی اسلامی بہن تو وہ کمنٹس کی منتظر رہے گی کہ جب کم کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا بنا. بلکہ اگر کوئی مہمان ہوگا تو اس سے یہ طلب زیادہ ہوگی کہ وہ کہے کہ بہت اچھا بنا ہے. اگر وہ نہیں کہتا نا تو پھر بے قابو ہو کر خود اس سے مطالبہ ہوگا، آپ کو ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگا. اب اس کو بیچارے کا منہ جل گیا تھا مرچوں کے مارے، کم مرچ استعمال کرتا ہے لیکن مہمان نے کہنا کہ مزے کو مزہ آ گیا. اب اس بیچارے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا. اسی طرح نعت شریف کسی نے پڑھی، وہ بھی خواہش کرے گا کہ کوئی میری آواز کی میرے ترنم کی میں نے اتنا گلا پھاڑا ہے، کوئی تو بولتا کیا ماشاء اللہ آپ کی آوازیں کیا ہے. بیان کیا مبلغ نے تو اس کو بھی یہی خواہش ہوگی کہ کوئی تو بولے گا آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، کیسے مدنی پھول دیا آپ نے، کیا نکات آپ نے بیان کیے، واہ 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 واہ. اب یہ تو اگر یوں اپنے بڑھتے چلے گئے نا تو اس میں عوام خواص عام طور پہ سب کا ابتلا ہوتا ہے اور سب کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے. باقی نہیں، چاہے وہ قاری صاحب ہوں، چاہے ناخوان ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے مقرر ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے شاگرد ہوں، بلکہ کہوں کہ فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو، عموماً ذرا سب کو میں 100% تو کبھی بھی ہم نہیں بولتے، یعنی کہ ایک تعداد ہے جو اس میں مطلب مبتلا نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی ہے محبت اس کو ہے، یعنی کہ خود مدح اپنی تعریف سے مدح ہمارے تعریف سے محبت ہے. اچھا ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے، جو کہ یہ بھی مضمون ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے نہیں کیا پھر بھی اپنی تعریف چاہیں گے کہ میری تعریف کی جائے، اور وہ اس طرح ترکیب سے پیش کریں گے کہ بولے واہ. اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی تحریر تیار کی، اس میں ادھر ادھر سے خوبصورت الفاظ، اس مصنف کا جملہ اٹھایا، اس رائٹر کا فقرہ اس میں سیٹ کیا، اور وہ چاہے گا کہ مطلب کہ یہ سمجھے جو پڑھے وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے ذہن سے یہ الفاظ کی ترکیب بنائی ہے، حالانکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, اس کو تو ایک فکرہ بھی لکھنا نہیں آتا, لیکن دوسروں کے الفاظ چرا کر اس نے جملے فٹ کیے یا پورا مضمون ہی کسی کا اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا دیا, پورا پورا کلام اٹھا کر کسی کا اپنا اس کا تخلص ادا کر اپنا تخلص ڈال دیتے ہیں. تو یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے, یہ علمی چوری. تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہو. تو جس میں وہ وصف نہیں ہے, خوبی نہیں ہے, اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس خوبی کے تعلق سے میری تعریف کی جائے. الف کا با آتا نہیں, نقلیں مار کر امتحان پاس کر لیا, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, لکھ لیا, کوئی ترکیب سے نقلیں مار لی. اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ذہین کہیں, یار جیسے پیپر دیا اس نے بڑا ذہین ہے. تو یہ بھی اپنے نہ کیے پر, یعنی اپنے اس میں وہ وصف نہیں ہے ذہانت کا, اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ ذہین کہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. یہ اگر اس طرح غور کرے نا تو بہت سارے معاملات ہیں. اگر آدمی سوچتا چلا جائے, جو میں نے آپ کو شاہراہ بتائی ہے اس پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے نا, تو شاید بہت سارے معاملات آپ کے ایسے آئیں گے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں. اب میں دو چار کے نام نئے آئے پوچھ لوں, اس کا نام کیا, اس کا نام کیا, اس کا نام کیا, اور پھر فٹافٹ نام لینا شروع کر دوں, تو میرا ذہن یہ ہو کہ لوگ میرے حافظے کی تعریف کر گیا, کیا حافظہ اس کا, حالانکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, میں نے اس کو پوچھ لیا تھا پہلے سے, اور یہ بولے گا یار 25 سال کے بعد ملا اس کو نام یاد ہے, یہ 15 سال کے بعد ملا اس کو نام یاد ہے. تو یہ میرا حافظہ کمزور ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوت حافظہ کی داد دی جائے, تعریف کی جائے. یہ بھی وہی تعریف ہے, اپنی تعریف کی وہ باطل محبت ہے کہ جو اس میں یہ خوبی نہیں ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میری خوبی کا بیان ہو. اب وہ اپنا ٹھکانہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ دیکھ لیں. پہلے تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 597 اور جلد نمبر 21 فتویٰ رضویہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے, یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کرے جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں, جب تو صریح حرام قطعی ہے. آگے اپنے اس فتوے پر قرآن کریم کی دلیل لائے ہیں, پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 188 سے یہ دلیل لائے ہیں. قال اللہ, یعنی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, یہ آیت کا جز نہیں ہے, اب آیت پڑھوں گا میں. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنز الایمان, ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو, ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت پر میری تمہید پر جو غور کرے نا اور ہو حساس, تو ابھی سنتے سنتے وہ توبہ کر چکا ہوگا کہ یار ایسے تو میرے ساتھ تو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر نعت خوان نے نعت شریف پڑھی, اب وہ چاہے گا کہ لوگ تعریف کریں گے یار کسی طرح تم نے بنائی, حالانکہ نے طرز بنائی نہیں ہے, چرائی ہے. یہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میں نے فلاں کی نقل کی ہے کہ یار تو میرا مزاق اڑے گا. تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ تاثر قائم ہو کہ یہ طرز میں نے بنائی ہے, میں ایسا بات سنائی تو کہ میں نے بنائی ہے طرز. تو یہ اپنے اس وصف کی تعریف چاہتا ہے جو اس میں نہیں ہے, اس نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح مطلب اگر ہم سوچتے چلے جائیں نا تو بہت سارے اس میں معاملات میں اپنی گرفت کر سکتے ہیں. فکر مدینہ کریں, اپنا محاسبہ اگر کریں نا تو انشاءاللہ بہت سارے اپنے نتائج سامنے آئیں گے, اور ذہن ہوا تو توبہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اندر ان کاموں کے لیے علم چاہیے, اور جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے باریک باریک مہلک امراض کی طرف توجہ جانا ہو تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے بس اس کی توجہ چلی جائے اور وہی جو چاہے گا وہ ہوگا. ہم کوشش کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا سے اس طرح جائیں کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو, ہم صاف ستھرے ہو کر تیرے پاکیزہ بندہ بن کر رہیں اور اسی حال میں ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے چلیں. ورنہ بعض کو ایسی خرابیاں کہ جن کی سزا ہی برا خاتمہ ہے, جیسے کہ جو ولی نہیں اپنے آپ کو ولی شو کرے, کرامت نہیں ہے لیکن اپنی کرامت شو کرے, کہ کرامت تو ولایت سے تعلق رکھتی ہے. تو اس طرح جو اپنی ولایت کو ہم اگر شو کرے گا جبکہ وہ ولی نہیں ہے اور اس طرح اظہار کرے گا کہ میں ولی ہوں. تو امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے. الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہم کو بس ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنی واہ واہ کی خواہش اور تعریف کی خواہش سے بچائے. جھوٹی خواہش تو ہے بری ہے, سچی خواہش بھی اچھی نہیں ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 58 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حب مدح یعنی اپنی تعریف کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات میں لکھا کہ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سر چشمہ. قابل مذمت خوشی یہ کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کرے, اس کی حاجتیں پوری کرے, آمد و رفت میں اسے اپنے آگے کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو حب مدح کی تعریف بھی سن لیجیے. ڈیفینیشن, باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 57 یعنی 57, کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں, مجھے عزت دیں, حب مدح کہلاتا ہے. غور کیجیے ہم میں سے کون بچا ہوا ہوگا اس مرض میں. لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو گھر مزہ آتا ہے. تو یا تو یہ کہ تعریف کی جائے جب کسی کام پر سچی تعریف کی جائے تو اس کو پسند کرنا, یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں, اس سے تو بچنا. اب میں اسی موضوع پر بیان کر رہا ہوں نا, خوبے مدہ پر, لیکن شیطان مجھے بھی وسوسے ڈالے گا کہ آج تو تجھے لوگ کہیں گے کہ یار واہ یار ہماری حد تک توجہ نہیں تھی, تم نے ہماری توجہ دلا دی. اب اگر مجھے کوئی بھی نہ کہے گا تو شیطان جو ہے نا یہ میرے دل میں رنج پیدا کرے گا, غم کی کیفیت پیدا کرے گا کہ یار میں نے ایسے نکات ظاہر کیا, کسی نے لپٹی نہیں کرائی میرے کو, کسی نے تعریف ہی نہیں کی میری. اب کیا تعریف لفظ نہیں بولے کہ میری حوصلہ افزائی نہیں کی, یہ حوصلہ افزائی کے نام پر یہ ہم لوگ تعریف کر چاہتے ہیں. یہاں تک کہ یہ میرا تجربہ ہے, بہت تجربہ آپ کا بھی ہو سکتا ہو کہ اگر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو وہ ناراض ہوتا ہے, بار ہے ایسا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے, سر حوصلہ افزائی نہیں, وہ بجس آ جاتا ہے, مجھے ساٹ ہو جاتا ہے, کام میں سست پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا, یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا دین کا کام, حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا تھا کہ میری حوصلہ افزائی ہو, میری واہ واہ ہو, میری تعریف کی جائے. اچھا اب وہ تعریف کے اسباب بھی اتنے چاروں طرف اتنے اسباب ہیں, ان سے بچ نہیں سکتے. جیسے اب میرا ذہن ہے کہ یار میں ان کی تعریف نہیں کروں گا تو مدنی کام نہیں کریں گے, ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اب بامرے مجبوری میں نے پیٹ تھپک دی ہے, اور میری پیٹ تھپکوانے کے لیے نائے جاتے ہیں کہ ذرا اس کی ذرا بڑی کھالیں جمع کی اس نے, تو بھائی کرو تعریف. یہ بڑا وقت دیتے ہیں ماشاء اللہ, تو اسے قربانی. ارے واہ بھائی سبحان اللہ کیا قربانی آپ کی مدینہ مدینہ. مرحبا, اس کے بارہ سے خون بڑھ گیا, اب یہ زور سے بھاگے گا. اب وہ میرے لیے بھاگتا ہے یا رب کے لیے بھاگتا ہے, یہ تے اسی کو کرنا ہے. تو یوں مطلب ہمارے اسباب بہت سارے. اچھا پھر یہ کہ ایک عام آدمی تعریف کرے اس کا ذہن میں اثر کم ہوگا, اور اگر وہ شخصیت تعریف کرے اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہم جماعت, ہم درجہ, کلاس فیلو جس کو بولتے ہیں, وہ تعریف کرے تو اس کا اثر اور ہوگا. اور اگر استاد تعریف کرے کہ اوہ ماشاء اللہ, ارے کہاں ہے اللہ, ماشاء اللہ, ان شاء اللہ, آپ وہ طالب علم کے کپڑے نہیں اتریں گے, اتنا پھول جائے. اسی طرح کوئی اور بڑا تعریف کرے, استاد الاساتذہ تعریف کر دے, مفتی صاحب آ جائیں وہ تعریف فرما دیں, پھر بندہ جامع میں رہنا اس کا بڑا مشکل. یوں اسباب بہت ہیں. گھر میں تعریفیں ہوتی ہیں, محلے میں تعریفیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بیچارہ تھوڑا شریف و نفس ہے تو اس کو بولے بڑا شریف ہے. آپ یہ بولے گا کچھ نہیں, اندر میں اس کو وہ لذت آئے گی کہ وہ بہترین بریانی میں وہ لذت نہیں ہوگی, زبردست قورمے میں وہ لذت نہیں ہوگی جتنی اس میں لذت آئے گی. کسی نعت پڑی اس کو بول دو گے یار آج تو تم نے میرے کو رلا دیا, اب کھانا تو آپ نے ایک ٹکا بھی نہیں دیا. اگر وہ اپنے کرائے سے بھی نعت خوان آیا نا, یار اپنے پیسے وصول ہو گئے. کیونکہ یہ بیوقوف سمجھے گا کہ میرا کمال ہے, عشق کے رسول تو وہ اللہ کی رکھتا ہے, تمہارا کیا کمال ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. ہم کسی کی آواز فرسول ہوتی ہے یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا طرز ایسی ہوتی ہے, اور اس سے دل پر اثر ہوتا ہے کہ بیان ایک طرح کا جادو ہی ہے, تو وہ بیان کا اثر ہوتا ہے, وہ رو دیتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے, یہ پھول کر کٹا ہوا جاتا ہے. حالانکہ چاہیے کہ اس وقت دلی دل میں استغفار پڑے کہ شیطان کہیں مجھے اپنے جیسا نہ کر لے اور مجھے اپنا کھلونا نہ بنا لے. اسی طرح مبلغ, اگر کوئی بول دے نا کہ یار ماشاء اللہ تمہاری وہ بات میرے دل پر پڑی, بہت چوٹ لگی, اب خلاص میں نے نماز نہیں چھوڑنی, تو یہ سمجھے گا میں نے اس کو نمازی بنا دیا. ارے بھائی تم نے کیا بنایا, تو نے آیت پڑھی تو تجھ پر اتری تھی, تو نے حدیث سنائی تیرا تول تھا, اچھا تیرے آواز میں درد تھا, کیا اس میں تیرا کمال تھا یا رب نے یہ درد دیا تھا. اچھا اس نے نماز کا عہد کر لیا تو کیا یہ ہدایت تو نے دی تھی. اچھا پھر یہ اپنے عہد پر قائم رہے گا, کیا اس کا ابھی سے تجھے پتا چل گیا کہ اب یہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے جذباتی بات ہو, وہ جذباتی کہہ کر گزر گیا, لیکن ہم نے تو اس کو مدنی باہر بنا لے دیا, میری بات سن کر فلاں نمازی بن گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری بہت بری حالت ہے. ہم کو سچی بات ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے مزید خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بھی کہیں خفیہ تدبیر نہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اپنے نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے, اور اس نافرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ حدیثوں کے مضامین موجود ہیں. ہم نے جتنا بھی یہ کر لیا لیکن اس کا اجر ملنے پر یہ شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. تو بندہ یوں ڈرا ہے, اپنے آپ کو ڈرا ہے, ٹھیک ہے میں نے وہ دنیا میں دعوت اسلامی کو اتنا عام کر دیا, وہ کام کر دیا, اتنے مبلغین پیدا کر دیے, لیکن ڈرنا ہوگا کہ اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا یہ تو کوئی بھی کام نہیں آئے. اچھا پھر یہ بھلے کر لیا, اخلاص نہیں ہوا پھر بھی کچھ کام نہیں آئے, دکھاوا ریا کی نظر ہو جائے یہ سارا کام ہو سکتا ہے, یا حقوق العباد اتنے تلف کیے, اس کو جاڑا, اس کو ڈاٹا, اس کو گھورا, اس کو مارا, اس کا دل دکھایا, ناحق ایزا دی, تو اس صورت میں سب ہوگی میری نیکیاں یہ سب لے جا اور میں کورے گا کورا لے جا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا, ہم چاہے صحیح ہو تو بھی ڈرنا ہے، ہم حسین ہوں تو بھی ڈرنا ہے، ہم اچھے مبلغ ہوں، اچھے مقرر ہوں، اچھے مصنف ہوں، اچھے ناخوان ہوں، اچھے قاری ہوں، اچھے استاد ہوں، اچھے عالم ہوں، اچھے مفتی ہوں، ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ڈرنا اور ڈرنا ہوگا. دیکھیے ہمارے اسلاف کرام جو ہیں وہ کس طرح مطلب ہے کہ حب مدح سے بچتے تھے، اپنی تعریف سے وہ کتنا اپنا کو چھپاتے تھے. چنانچہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 254 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمت اللہ القوی حب مدح یعنی تعریف سے محبت سے بچنے کے لیے اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا وقت چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. اور ہم کو جب تک چار آدمی دیکھتے نہیں ہیں اپنے سے کچھ عمل ہو نہیں پاتا، اکیلے میں جیسی تیسی سستی، عوام میں پڑھیں گے تلفظ کا بڑا خیال، مداد کا خیال، حروف کی ادائیگی کا خیال ہے نا، تو سب اتار چڑھاؤ سب خیال. جب سری نماز پڑھیں گے، تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو تو جا میں آتا ہوں. اللہ کے لیے ہی اگر احتیاط مقصود تھی تو اکیلے میں کیوں نہیں. پھر ہم بس عوام کے سامنے جو بھی کام کریں گے، بلکہ ہمارے اندر جملہ معروف ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ بزدل ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا تھوڑا احتیاط کرو لوگ کیا کہیں گے. واقعی لوگوں سے بچنا چاہیے، تنفیر عوام سے بچنا چاہیے، لیکن ہمارا مطمئن نظر بعضوں کا کچھ اور ہوتا ہے، رضا الہی پیشن روزی ہوتی اور لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں. اللہ اللہ، یہی بزرگ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہی بزرگ کے بارے میں کہ میں 20 برس سے زیادہ ان کی صحبت میں رہا، یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعہ المبارک و دیگر فرائض و واجبات کے علاوہ کبھی 2 رکعت نفل بھی پڑھتے انہیں نہیں دیکھ سکا. آپ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے کہ کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کرتے کیا ہیں. یہاں تک کہ ایک روز آپ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا، اس کی امی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ مدنی منا آخر اس قدر رو کیوں رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کمرے میں داخل ہو کے تلاوت قرآن کرتے اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے. شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نیکیاں چھپانے کی اس قدر کوشش فرماتے کہ میں اپنی تعریف سے بچنے کے لیے کہ مجھے لوگ نیک بندہ کہیں، میری نیکیوں کا چرچا کریں، اتنا کوشش کرتے کہ اپنے اس کمرے خاص سے جو عبادت کے لیے مخصوص آپ نے ایک کمرہ رکھا تھا، روم رکھا تھا، عبادت کرنے کے بعد اس روم سے باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے تھے. اور ہم کو اتفاق سے رونا آ جائے تو آنسو پوچھنے کو جی نہیں کہ چاہتا، تو ذرا چار آدمی دیکھ لیں کہ ہاں ہم روئے، ہماری حالت. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت. اللہ اکبر. احیاء العلوم میں تو اس سلسلے میں بہت مضمون ہے، طویل مضمون ہے، تو باطنی بیماریوں کی معلومات میں تو اختصار سے تو میں احیاء العلوم سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں. احیاء العلوم جلد سیوم یعنی تیسری صفحہ نمبر 860. ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا چہرہ برا ہو تو نے اس کی کمر توڑ دی، یعنی جس کی تعریف کی انہیں اس کی کمر توڑ دی اگر وہ اسے سن لیتا پھر بریکر نے لکھا اور اس پر خوش ہوتا تو قیامت تک فلاح نہ پاتا, اس کو کامیابی نہ ملتی قیامت تک. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, خبردار ایک دوسرے کی تعریف مت کرو اور جب تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک پھینکو. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تعریف سے, اس کے وبال سے اور اس کے سبب دل میں پیدا ہونے والے لطف و سرور سے بہت خوف رکھتے تھے. یہاں تک کہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا, اے امیر المومنین, آپ مجھ سے بہتر اور میرے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والے. یہ سن کر وہ خلیفہ راشد جلال میں آ گئے اور فرمایا, میں نے تمہیں اپنی پاکی یعنی میری تعریف کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے تم کو سوال کیا تھا, یہ تم نے کیا کرتا تھا, میری تعریف کر دی. اب یہ ہمارے اندر ہے سب کچھ, ہم تو تعریف نہیں کرتا تو ہم مزہ نہیں آتا اپنے کو, اور یہ اللہ کے نیک بندے یہ ایسا ڈرتے. مروی ایک صحابی سے کسی نے کہا, جب تک اللہ عز و جل آپ کو باقی رکھے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے. یہ سن کر وہ صحابی جلال میں آ گئے اور فرمایا, مجھے لگتا ہے تم اہل عراق ہو, تم عراقی ہو, یعنی اہل حجاز سے ہوتے تو تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرتے کہ عراقیوں کا وہ وصف ان دنوں پایا جاتا ہوگا. حجازی جو زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب بھی رہے تھے اور اس طرح شاید یہ ترکیب ہو کہ یہ اتنا مبالغہ نہ کرتے. اور ہم یار نگران صاحب, اگر آپ نے ریزائن کر دیا نا ہمارا علاقہ ٹھپ ہو جائے گا. استاد صاحب آپ نے اگر ہم کو پڑھانا چھوڑ دیا نا تو یہ سارے طلبا جو یہ ڈیٹ ہو جائیں گے, ان کو اور کوئی پڑھا نہیں سکے گا. ہم تو استاد صاحب ہیں, اگر بھاؤ بڑھ جائے تنخواہ بڑھانے کے لیے شاید آگے پیچھے درخواست ڈال دیں. میں بڑا حال ہوں یہ طلبا سے سنو. نگران بولے میرا کچھ, اب میں علاقہ نگران کب تک رہوں گا, اب تو ڈویژن دو مجھے. کیسی باتیں کر پوچھو میرے ماتے تو سے پوچھو, یہ بولتے تم چلے جاؤ گے تو علاقہ ڈوب جائے گا. علاقہ کیا ڈوبے گا یار, تو ڈوب گیا یہ سوچ کر. تو سمجھا کہ کام میں کرتا ہوں تو جو میں کرتی ہے اس کو چھری چلتی ہے, بکری میں کرتی ہے چھری چلتی ہے. پر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا جب تک چاہے گا کام لے گا. اپنا ہے ہی کیا ہے, اپنے اس میں ہی کیا. تو میں رہوں نہ رہوں, آپ رہیں نہ رہیں, اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ تو لے گا, اور اگر وہ نہیں لینا چاہے گا تو چاہے میرے ہزار پیدا ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونا. بندہ یہ سوچے, یہ ذہن بنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ایک بزرگ کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی, اے اللہ تیرا بندہ تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے, ارے مجھے خوش میری خوشامد کر کے میرا مقرب بن جا بننا چاہتا ہے, میرا قریب میرے قریب ہونا چاہتا ہے, تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے, لہذا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں جو میری تعریف کر رہا ہے. اچھا دیکھیں یہاں یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مشہور بھی ہیں, تعریف بھی ہوتی ہے ان کی. اچھا اسی طرح خلفاء راشدین کی تعریف ہوتی ہے, صحابہ کی تعریف, اولیاء کی تعریف, علماء کی تعریف ہوتی ہے. تو اچھا پھر منہ پر تعریف بھی کی جاتی ہے تو اس کی صورت احیاء العلوم کی تفصیلات پڑھے گا نا, صورتیں سامنے آتی ہیں. اچھا جنہوں نے اس طرح جلال کا اظہار فرمایا اور یہ اس کو تو ہم انکساری پر ان کی عاجزی پر وہ محمول کریں گے کہ یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی, یہ اللہ سے ڈرتے تھے کہیں کوئی تعریف کر دے ہم کہیں پھول نہ پڑے, تو یہ اس طرح اس کو اپنے سے دور کرتے تھے ان چیزوں کو. اچھا اب اس کا میں مطلب یہ کہ فارمولا یہ کہ جس کو اس کی تعریف سے پھولنے کا خطرہ ہے وہ اس سے تو بچنا اس کے لیے ضروری ہے. تعریف کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے تعریف کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے گا, یہ باطنی مرض پیدا ہوگا, اس میں حب مدح زور کرے گا اور یہ مطلب بگڑے گا, منجگار پیدا ہوگا, تو اس کی طرف اوپر تعریف کرنے کی ممانعت موجود ہے. اچھا, اب اگر وہ ایسا فرد ہے کہ جس کی تعریف کرنے سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا, جیسے چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, تو اس کی تعریف کرو, تو اخلاص کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دودھ پیتا بچہ اس کی مدح و ذم کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کی تعریف کریں گے اپنے تو یہ پھولے گا نہیں, پلے نہیں پڑے گا جیسے اس کو, تو پھولے گا نہیں, وہ رو رہا تو روتا رہے گا. اگر وہ اس کی مذمت کی جائے اور یہ ہنسنے پر تلا ہوا ہے کی کرتا رہے گا, آپ اس کو بھلے برا بھلا کہتے ہیں تو اثر نہیں پڑے گا. ہاں, آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ ڈرے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ نفس مضمون تعریف اور مذمت اس کا اس پر اثر نہیں پڑے گا, آپ کے انداز کا تو پڑ سکتا ہے. یہ میں نے اس کی وضاحت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اخلاص کی. تو مدح و ذم جس کے لیے یکساں ہوں, تو اب ایسے شخص کے جو جس کو اس کی تعریف سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا, مانو گر کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوا, تو اس کی سامنے تعریف کرنا صحیح ہے, اور اگر یہ خطرہ کے بگاڑ پڑے گا تو تعریف اس کی نہیں کی جائے گی. اچھا, اور ایسا شخص کہ جس کو تعریف سے اثر نہیں پڑتا, وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے اور اتنا وہ اخلاص اور مخلص ہے, وہ اس کے اندر اخلاص اتنا ہے, تو اب اس پر بھی اس کی تعریف ہوگی تو اس کی شہرت, اس کی تعریف اس کو کوئی اثر نہیں کرے گی. یعنی یوں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کی شہرت جو ہے نا اس نے خود حاصل نہیں کی, کوشش کر کے جیسے حاصل کرتے نا, بلکہ اس کو اللہ نے عطا فرما دی. جیسے جس کو اللہ نے شہرت عطا فرما دی اس کی نیکیوں کی وجہ سے, تو اس کو اس کی تعریف سے وہ پھولے گا نہیں. تو اب یہ کہ ہم کو تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے, کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ ہم کو یہ خود بخود عطیہ خداوندی ہے یا ہمارا امتحان ہے. تو تعریف میں اگرچہ وہ عطیہ بھی ہو تو امتحان اس کا ختم نہیں ہوا, امتحان تو اس کا اس میں جاری رہے گا, اور یہ خطرہ خصوصاً ہم جیسے عوام الناس کے لیے تو رہے گا ہی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تعریف میں پھول جائیں اور اپنے آپ کو خراب کر دیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا, انبیاء اکرام علیہ السلام, خلفاء راشدین و ائمہ دین رحمہم اللہ المبین کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں, پھر ان حضرات کے متعلق گمنامی کی فضیلت کیوں مروی نہیں؟ جواب, جان لیجئے مذموم یعنی قابل مذمت یعنی برا کہنے کے لائق وہ شہرت ہے, وہ مشہوری ہے جس کی چاہت کی جائے, جس کی خواہش کی جائے. البتہ جو شہرت بغیر طلب کے صرف اللہ عز و جل اپنے کرم سے عطا فرما دے وہ ہرگز مذموم نہیں. البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں, ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو, اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ سب جو ڈوب رہے ہیں سچمٹ جائیں گے, نتیجہ سے وہ مزید کمزور پڑ جائے گا, ہاتھ پیر بن جائیں گے اس کے, اور ان سب کے ساتھ خود بھی ڈوب کر ہلاک ہوگا. جبکہ قوی تیرا کو دیکھے, طاقتور ہو تیراکی کا ماہر ہو, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانے تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائے اور ان کو بچا کر ثواب پائے. تو ایک تو یہ کہ اپنی طلب سے شہرت ملی, اور عموماً اپنی طلب سے ہی آج کل شہرت الیکشن کیوں لڑتے ہیں بھائی, ارے بھائی تم ہار جاؤ گے, اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن تو لڑتا ہے, اگر شہرت تو ملے گی نا, میچیورٹی تو ہوگی نا, بعض لوگ تو بولتے ہیں نا بدنامی سے ہی نام تو ہوگا نا, تو عزت اور شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر شہرت کے بھکاری آپ کو ہول سیل میں نظر آئیں گے. یعنی کوئی بھی معمولی سے بادی تو ملے گی نا, یہ اس کو اب شیئر کرتے ہیں یا گیدڑ کرتے ہیں بکری کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس کو, سمجھے, یہ اس کو شیئر کریں گے, پھر اس کے کمنٹس, پھر یہ خامہ کا بیس کریں گے, اس پر اعتراض کریں گے, وہ جواب لیں گے, اس کا اعتراض کریں گے. اسی بھی باتوں کا یہ مطلب یہ کہ کرتے ہیں کہ ان کو مطلب شہرت چاہیے. یا بعض ایسے بھی ملیں گے آپ کو اس میں مریض جو جان جان کے شوشا چھوڑیں گے, خود بھی پتا کہ یہ ہے تو غلط, لیکن اس میں اب وہ شور مچے گا اور یہ خوش ہوں گے کہ چلو یار لاکھوں تک میرا نام تو پہنچا, ہزاروں تک میرا نام تو پہنچا, سب اس کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن نہ کوئی ہے تو نہیں کہ یہ ہے کون, بھائی کس نے دیا ہے, کون ہے, فلا ہے, تو اب یہ ہوتا رہے گا, یہ مزے لیتا رہے گا. اور جو ابو الفضول ہوتے ان کو کام مل جاتا. تو سوشل میڈیا نے یوں بھی مطلب یعنی کہ بہت مسائل کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی ہمیں اصلاح نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
جدید جامعہ المدینہ حیدرآباد اور اس کے اطراف کی جو جامعۃ المدینہ ہے وہاں سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ یعنی درس نظام علیم کورس کرنے کے حوالے سے اس سال بھی ہزارہ نئے طلباء کرام درس نظام علیم کورس کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن طلبا کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو دلچسپی نہیں لے پاتی یا یہ علیم کورس ان کی ابتدا سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ پھر ان کو وسوسے آتے ہیں کہ ہم جامعہ چھوڑ دیں. تو اس حوالے سے اگر مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے استقامت نصیب ہو.
اس میں یہ کہ دل لگا کر پڑھے. مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مرحوم بتاتے تھے کہ وہ اسکول کے اس سے بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں گجراتی میں پہلے گجراتی تھی, میں نے گجراتی سے پڑھا, تو جیسے کہ ون ون ہوتا نا اس کو گجراتی بولتے ایکڑو, بولے کہ آؤں اکے ورس دی اونگو ایکڑو گھٹم. یعنی میں نے ایک سال تک ون جو ہے نا وہ الٹا لکھتا رہا ہوں, سیدھا ون لکھنے نہیں آتا تھا. لیکن میرے مرحوم بھائی اپنے فیلڈ میں بعد میں ذہین مان لیتے, لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں دنیا میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں جو مجھے اپنے محافظے کا اور پڑھائی کا بےچارے رونا روتے تھے, اور ان کی باتیں سن کر مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کیا پڑھے گا, اب دارالافتاء اہل سنت میں. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور علم دین حاصل کرنے میں تو ویسے ہی نہیں بھی آتا تو پڑھتا ہے, تو اگر نیت صاف ہے تو ثواب تو ملے گا نا علم دین حاصل کرنے میں. تو اپنے ثواب کھڑا کرتا رہے, بندہ پڑھتا رہے. اگر آپ پڑھنا چھوڑ دو گے تو پھر ماں باپ تو دنیا کے دھندوں میں ڈال دیں گے, تو اور مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. تو اس لیے اگر ماں باپ نے آپ کو جامعۃ المدینہ کی سیڑھی چڑھا دی ہے نا تو مہربانی کر کے اترو مت, ورنہ ادھر ادھر بھٹکنے کا اندیشہ رہے گا. وہ آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا. شروع میں کوئی بھی کام ہے نا وہ مشکل لگتا ہے, کئی چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر آسان ہوتی ہے. اچھا اب اس میں استاد صاحبان بھی اگر زیادہ توجہ دیں گے, شفقت کریں گے, تو انشاءاللہ وہ بچہ پڑھ جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہوگا کہ استاد کوئی تو شفقت دیتا ہوگا تو بچہ پڑھ جاتا ہوگا, کوئی استاد ایسا کمزور مل جاتا ہوگا یا غسیلہ مل جاتا ہوگا تو وہ یہی بولتا ہوگا میں ڈھیٹ تو کیا پڑے گا, میں تو کیا پڑے گا, تو وہ ثابت کر دیتا ہوگا جہاں میں نہیں پڑھتا, چلا جاتا ہوگا استاد کے سامنے تو بولنے سے رہا. تو یوں بھی بعض اوقات کسی استاد کی غیر محتاط گفتگو بھی کسی کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہو تو تعجب نہیں. تو اس لیے شاگرد کتنا ہی اکھڑ, کتنا ہی وہ پڑھنے میں ویک ہو, کمزور ہو, استاد کو کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم کمزور ہو یا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھتے ہی نہیں ہو. اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہو یہ کہیں گے تو کیا آپ کا یہ جملہ اس کے اندر عقل انڈیل دے گا اور مزید کنفیوز ہوگا. चाहता है समझना, अब बेचारे के बस में ही नहीं है समझना, अब ऊपर से हम इस पर चढ़ाई करते, समझते नहीं हो, समझते नहीं हो बुद्धू, तो बुद्धू ही रहेगा बेचारा। हम अगर इसको सुद्धू सुद्धू करेंगे तो शायद सुद्धू बन के दिखा दे। तो इसलिए उस्ताद की शफकत, उस्ताद की तवज्जो, ये भी बहुत जरूरी है। अब उस्ताद आमतौर पर ही एक नफ्सियात होती है, माइल रहेगा जहन की तरफ, जो अखड़ होगा उसकी तरफ माइल नहीं रहेगा, कम रहेगा। हालांकि जो बेचारा अखड़ है या पढ़ने में कमजोर है, उस्ताद की शफकत उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो जहन है वो पढ़ ही जाएगा, उसके साथ ज़ियानत का ताबून है, तो इसके बाद उस्ताद साहब अपनी शफकत का ताबून फरमा दे, तो इस तरह ये दोनों पढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह के मदनी फूल अगर आप खुद सोचते चले जाएंगे तो बहुत इंशाल्लाह मिलेगा। इसीलिए अपना सगा बेटा हो और वो ऐसा हो बिल्कुल वीक हो, तो बाप अगर उस्ताद है तो कभी भी उससे मतलब मुंह नहीं फेरेगा, उसको उस पर मेहनत करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह पढ़ जाए। तो इस तरह वो भी किसी का बच्चा इस पर पढ़ाया जाए तो इंशाल्लाह ये भी निकलेगा, कुछ ना कुछ बन के निकलेगा इंशाल्लाह। तो तलबा को भी चाहिए कि वो दिल लगा कर पढ़े, हो सकता है कि आगे चलकर आपका दिल लग जाए, हो सकता है आगे चलकर मजीद दुश्वारी पेश आए, कोई बात नहीं। ये इनमें दीन जो है ना, ये समझो कि जन्नत में ले जाने वाले अमल में से एक अमल है। तो ये जन्नत में ले जाने वाला अमल जो है ना, ये अगरचे आपको लाख दुश्वार लगे, मेहरबानी करके इसको तर्क ना फरमाया करें, इसको मजबूती से थाम लें। जितनी दुश्वारी ज्यादा होगी इतना सवाब ज्यादा होगा। अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत तकलीफ ज्यादा हो। हाँ, नीयत अगर अच्छी है तो इल्म दीन हासिल करने में सवाब मिलेगा। नीयत अच्छी रख करके मैं अल्लाह की रजा के लिए इल्म दीन हासिल करूंगा तो भले मुश्किल हो, कोई बात नहीं, बढ़ते चले जाए, मदीना भी तो दूर है। राहे मदीना,
राहे मदीना का तो है कांटा भी फूल है, राहे मदीना का तो है कांटा भी फूल,
जन्नत अल-फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस इंशाअल्लाह पाना है। तो इल्मे दीन की शाहरा हमें छोड़नी नहीं है इंशाअल्लाह। सल्लु अला अल-हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।